9-6488 पर कॉल करें। अदायगी शुदा मंजानिब हुकूमत ओंटारियो।
सोडी फर्नीचर वालों अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स वास्ते एक खास सूचना। लॉकडाउन दी मौजूदा सिचुएशन नु देखते हुए अपने कस्टमर्स दी सेफ्टी ले सोडी फर्नीचर ने कर्बसाइड पिकअप अते डोर डिलीवरी दी सर्विस शुरू कर दी है। तुसी इना दी वेबसाइट ते जाके अपना फर्नीचर पसंद करो ते अपना फोन नंबर इना नु ईमेल करो central@sodifurniture.com ते। सोडी फर्नीचर दी सेल्स टीम वर्चुअल टूर्स अते बेस्ट डील्स ले तुहानू आप फोन करेगी। खूबसूरत फर्नीचर बेस्ट प्राइसेस ते मिलेगा सोडी फर्नीचर तो।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो
416-655-2000।
Your census invitation has arrived in the mail. Your participation will help plan programs and services for your community. Your census, your community, your future. A message from the Government of Canada.
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7। हमारी रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz ऑफिशियल ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए। और अब वक्त हुआ चाहता है एक खूबसूरत और मालूमती प्रोग्राम का जो eawaz टीवी के लिए रिकॉर्ड किया गया। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं।
जी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी फा मुज़फ़्फ़र आपके साथ और मेरे साथ हुआ करते हैं काबिल एहतराम जनाब समीउल्लाह मलिक साहब। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आप तमाम खैरियत से होंगे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। ये प्रोग्राम और इसमें पिछले हफ्ते का थोड़ा सा फीडबैक जो हमारे तक पहुँचाया जनाब समीउल्लाह मलिक साहब ने, थोड़े से उसके बारे में बात करते हुए। टोरंटो वाले, उनको पता है कि आरिफ अब भागी दौड़ी फिरती है, चिकन विद द हेड कट ऑफ। निकटतन आपको बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, अकमल साहब, साद और नकवी साहब, आप लोगों ने बाकायदा कॉल करके प्रोग्राम के बारे में बात किया जब ये रेडियो पे जा रहा था। मगर जो समीउल्लाह मलिक साहब के रेफरेंस से, आसिफ विनायत भट्ट साहब, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह यू एंजॉयड गुड पोजीशंस। आपने अपने दोस्त गुलजार साहब का भी जिक्र किया है, आपने कोरोना के बारे में कहा है कि ना अमीर को देखा इसने ना गरीब को, और साहब आपने हुकूमतों का भी जिक्र किया। मैं तो कुरान पाक की ही बात करती हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह कहता है जैसी कौमें वैसे लीडर। ये तो जिसको मौका मिलने की बात है, जिसको बड़ा मौका मिल गया उसने बड़ा हाथ लगा लिया, जिसको छोटा मिला उसने छोटा ज्यादती कर दी। तो लीडर भी मेरे और आप में से ही हैं, हम ही जैसे होंगे, हमारे जैसी नालायक माएँ उनकी परवरिश कर रही हैं, इट्स अ हार्ड फैक्ट। बहरहाल आप उलमा की बात कर लें, मसाजिद की बात कर लें, अदलिया की बात कर लें, अफवाज की बात कर लें। ये अदलिया मतलब आप सोचिएगा जज का क्या मर्तबा है, ज़मीन पर ये जज मुकर्रर, आसमान पर अल्लाह सुबहाना तआला की ज़ात जिसके पास सारी की सारी जजमेंट है। और जहाँ तक फौज का रहा, मैं तो खुद उस स्कूल ऑफ थॉट से थी, हम कहा करते थे पाक फौज को सलाम, बड़ा फख्र महसूस किया करते थे। फौजी की जीप साथ आया करती थी, हम हाथ लाया करते होते थे। बहरहाल कुरान पाक का सीखना, और मेरा ख्याल है बच्चियों के लिए कुरान पाक का सीखना बहुत ज़रूरी है। आप स्कूल ऑफ थॉट्स को बाद में ज्वाइन कीजिएगा, बट एट द मोमेंट जिस को मैं कहती हूँ जैसे ABC सीखना बहुत ज़रूरी है, अलिफ पे ते सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो है जो हमें अल्फाज और जुमले सिखाते हैं। और अल्फाज और जुमले अगर आएंगे तो हमको यकीनन उसका मायने भी आएगा। बाद में फिर आप स्कूल ऑफ थॉट जो मर्जी भी ज्वाइन कीजिएगा। बेनाम भाई आपका बेइंतहा शुक्रिया। प्रोफेसर हुसैन आलम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने जिक्र किया, आप शोभा तारीख से वाबस्त हैं, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। मैं बल्कि अफवाज के बारे में जिक्र कर रही थी, और मेरी आदत है कि मेरी मेमोरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हुई है, तो मैं अक्सर नोट्स दिया करती थी, तो मैंने खास तौर पे अपने नोट्स को मंगवा के चेक किया। यानी देखिएगा खालिद बिन वलीद तारीख में क्या रोल है खालिद बिन वलीद का, और सन 634 हिजरी के बीच में अश्नादीन के मुकाम पे इनकी सरबराही में آپ نے جنگوں کو جیتا بھی تھا اور انہوں نے محسوس کیا تھا کوآرڈینیشن نہیں تھی آرمی کے درمیان, پھر کیسے کوآرڈینیشن پیدا کی اور کیسے جیتے. پھر حضرت عمر خلافت میں آ جاتے ہیں, 634 سے لے کے 644 تک کا عرصہ ہے, اور انہی کے حضرت عمر کے زمانے میں بھی حضرت جو جناب خالد ولید تھے ان کے پاس کمانڈ تھی, اور دمشق فتح ہوتا ہے. اور مزے کی بات دیکھیے گا کہ خالد بن ولید کو 2 سال کے لیے حضرت عمر نے ان کی اس پوزیشن سے الگ کر دیا تھا. اب جب میں اس کو غور سے دیکھتی ہوں نا, تو شاید یہ کہ ان کے بیچ میں وہ گھمنڈ فتح کا یا غرور آ گیا تھا یا واٹ ایور ہسٹورک فیکٹ جو بھی تھا, 2 سال کے لیے ان کو الگ رکھا تھا. مجھے سمجھ نہیں پڑتا کہ آج ہماری آرمی کو کیا ہو گیا ہے, کیا سلطنت مدینہ کی ہم, دیر آر سو مینی گڈ تھنگس, مگر 2 بیڈ تھنگس بھی کیوں ہماری تمام کی تمام چیز کا بیڑا غرق کریں. کہ اگر خالد بن ولید جیسے کمانڈر کو حضرت عمر جو ہیں وہ 2 سال کے لیے ان کے رتبے سے الگ کر دیتے ہیں, پھر ہی براٹ ہم بیک. اینی ویز, یہ تو ذکر تھا آپ کے ساتھ, ہمیں یقیناً آپ کی ضرورت رہے گی ان فیوچر. پاکستان میں یقیناً آپ ایک لفظ, ایک کہاوت ہی میں اکثر کہا کرتی ہوں, میں نے بھی یہ پڑھا تھا, دل خون کے آنسو روتا ہے. ظاہر ہے اپنے غموں کے اوپر انسان دکھائی کرتا ہوتا ہے, مگر پیچھے جب وطن کا غم دیکھتا ہے تو پریکٹیکلی اس وقت پاکستان کے پالیٹیشنز کو پڑھتی ہوں, پاکستان کے پیروں فقیروں کے بارے میں پڑھتے ہیں, آپ کے مولانا جناب شاہ محمود قریشی صاحب جیسوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو خدا کی قسم واقعی دل خون کے آنسو روتا ہے. آئی نو واٹ اٹ مینس ناؤ. بہرحال اگر میری صورت حال ہے تو یقیناً آپ کی بھی وہ صورت حال ضرور ہوگی. صاحب ایک چیز جو میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں, ایک ڈیٹا چیک کرے. میں ہمیشہ یہ کہا کر, ام وومن, میں خود عورت ہوں, میں خود ماں بھی ہوں, اسلام کا ذکر تو میں اور آپ بڑا کرتے ہیں, مگر عورت کی رول سب سے بڑا ہے. جتنے مردوں کی تربیت ہے اور جتنی آنے والی بیٹیوں کی تربیت ہے, اس کا سہرا, اس کی ذمہ داری عورت کے سر کے اوپر ہے. یعنی جنت ایسے آرام سے نہیں مل جانی کہ بچہ پیدا کر لیا اور جنت مل گئی, نو, اس کی پھر تربیت بہت معنی رکھتی ہے. ایک چیز جو مجھے شرمندہ کرتی ہے, یقیناً آپ کو بھی شرمندہ کیجیے گا, آپ گوگل کر کے دیکھیے گا, دا موسٹ جو ننگی فلمیں اور فضول ویڈیوز ہیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہیں, کس ملک کے لوگ دیکھتے ہیں. یقیناً ماں کی تربیت میں گڑبڑ ہے ضرور کہیں نہ کہیں. بہرحال عورت بحیثیت ماں اپنے رتبے میں, اپنے مرتبے میں, اور اپنے عمل میں, اور اپنے فیل کے بیچ میں ناکام ہے ضرور. یہی وجہ ہے کہ آئے دن پاکستان کا کوئی ایک دور دراز علاقے کا مولوی غلط کام کرتا پایا جاتا ہے, ایک آدمی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے چلا جاتا ہے. زبان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو زبان کتنی لوگوں کی گندی ہو گئی ہے. میں کبھی کبھی سوچا کرتی ہوتی ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی جائیداد ہمارے بچے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی, 50 years from now nobody would know what car I drove, which house I lived. The only thing what will be my reference point will be my child. کہ کس ماں کا بیٹا ہے, کس باپ کا بیٹا ہے یہ. آپ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگوں نے نوبل پرائز لے لیے, مگر کتنے نوبل پرائز ہیں پاکستان میں. آپ کے پیر فقیر یہ تو ضرور کہہ دیتے ہیں کہ میرا ایک مرید پورا قرضہ اتار سکتا ہے, مگر ہماری سب سے بڑی جائیداد ہمارے بچے, کیا ہم ان پہ اتنا انویسٹ کرتے ہیں کہ 50 years from now somebody will be proud of us. کیونکہ ہم تو نہیں ہوں گے, کسی کو کیا پتا میں کیسے گھر میں رہتی تھی, کون سی گاڑی میں چلایا کرتی تھی, میرا بینک بیلنس کیا تھا, مگر میری پہچان آج سے 50 سال, 60 سال, 70 سال کے بعد میرا بچہ, اس کی تعلیم, اس کا انداز گفتگو, اس کا رکھ رکھاؤ, یہ چیز میرا تعارف بنے گا. بہرحال ایک اور چیز میں کبھی کبھی سوچتی ہوتی ہوں کہ دیکھیے یہ فون ہے, یہ ہے, لائٹ ہے, یہ وہ سہولیات جن لوگوں نے پرووائڈ کی وہ آج نہیں بھی ہیں تو وہ ہماری کتابوں میں بھی اور ہمارے الفاظ میں بھی ہیں. قرآن پاک میں بھی کہا نا کہ اچھا کرتے ہیں تو آگے آنے والے جتنے اچھا کرتے چلے جائیں گے اس کو دیکھ کے ان کو اجر ملے گا, جب ہم برا کرتے ہیں تو جتنے آنے والے اس برے فعل کو کرتے جائیں گے تو ان کو اس کے برے کا حساب کتاب ملے گا. بہرحال میں کبھی کبھی انگلینڈ کی بات تو سمیع اللہ ملک صاحب کریں گے, میں کینیڈا کی بات کرتی ہوں, امریکہ کی بات کرتی ہوں, آپ گوگل کی بات کر لیں, آپ مائکروسافٹ کی بات کر لیں, آپ جس بڑے ادارے کی بات کر لیں, میں اپنے پرائم منسٹر کے آفس کے ادارے کی بات کرتی ہوں. آپ کو پرائم منسٹر کے ارد گرد کون لوگ ہیں, ہو آر دا پالیسی میکرز, کتنے پاکستانی ہیں اس کے بیچ میں سے, کیونکہ ہم انڈیویژل سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. ایک فوٹو بنوا لیں گے ہم اپنے لیونگ روم میں لگا لیں گے, او جی پرائم منسٹر کے نال تھے میرے ذاتی تعلقات نے, دیٹس واٹ وی آر. بہرحال یہ تو ایک صورتحال تھی. شہباز رشید صاحب کشمیر سے آپ نے کال کیا, بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی کال سنی, میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ پہلے ہم نے فلسطین کو کیش کیا اور اب ہم کشمیر کو کیش کر رہے ہیں. ہم نہیں, ہمارے پولیٹیشنز. سیڈ بٹ اٹ واز سو نائس. صداقت صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے صاحب, ہمیں جب آپ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں یا کہیں چیک کرتے ہیں تو میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ ود ان آور کیپیسٹی ہے تو ہم وہ چینج لے آئیں. آئی ہوپ یو ول سی دس چینج ٹوڈے. ڈاکٹر کامران آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ملک کے حوالے سے بات کی, میں بالکل میرا کانسیپٹ سلطنت مدینہ کے بارے میں کچھ اور ہے. وہ بڑے کمال کے لوگ تھے انصار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کیا تھا اور پھر اپنے گھروں میں سے آدھا آدھا گھر دے کے جو لوگ آئے تھے ان کو اپنے ساتھ جگہ دی تھی. زکات کس نے دینی ہے؟ حکومت نے ایک ایک گھر کے بیچ میں سے تو آ کے زکات نہیں نکال لینی. جب زکات دینے کا وقت ہوتا ہے تو ہم اپنا سیٹ چینج کر لیتے ہیں, زکات ہم دینا ہی نہیں چاہتے. یعنی لوگ زکات دیں, لوگ تو ٹیکس نہیں دینا چاہتے. میری اور آپ کی بھی تو کوئی ریسپانسبلٹی ہے. پریکٹیکلی میرا دل خون کے آنسو روتا ہے, اور ہم میں سے, میں بھی انہی میں سے ہوں, اور آپ لوگوں کے تو آپ لوگ تو بڑے لوگ ہوں, میں تو بڑا کمزور سا انسان ہوں. ہمیشہ ہم دوسرے کو بلیم کر کے, بہت سارا قصور ہے میرا, کوئی قصور ہی کوئی نہیں. آپ بتائیے مجھے کتنے لوگ زکات دیتے ہیں, کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو غریب تو تبھی نہیں رہے گا نا کہ اگر عام آدمی کی جو ذمہ داری ہے, اور زکات حکومت کے لیے نہیں, قرآن کا ایک کہا ہوا ہے, قرآن پاک کی بات ہے کہ زکات اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے دو. Anyways, پھر یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو تمہارے پہ سب سے پہلا حق تمہارے رشتہ داروں کا. میں خود بھی فیل کرتی ہوں کہ بعض اوقات ہمارا رشتہ دار اگر سفید پوشی کے عالم میں ہمارے سامنے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں چنگا پہلا تو ہے, گاڑی بھی چلاتا ہے, اچھے بھلے صاف ستھرے تو کپڑے, روز تو نئے کپڑے, ہو سکتا ہے وہ دھو کے کپڑے مایا لگا کے ہی پہنتا ہو. ہم کتنے لوگ ہیں جو سب سے پہلے رشتہ داروں قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں, اور دس از آرڈر بائی قرآن کریم. اینی ویز, اب ساری کی ساری باتیں اگلی, دل اپنا دل تو خون کے آنسو روتا ہی ہے. ہم تو جناب سمیع اللہ ملک صاحب کی صحبت میں بیٹھ کے اپنے غم کو تھوڑا سا ہلکا کر لیا کرتے ہوتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب کے پاس نالج بھی ہے, آپ کے پاس مرتبہ بھی ہے, آپ کے پاس پہنچ بھی ہے, تو بس ان کو اپنا غم سنا لیتے ہیں, ان سے ہم پرسہ لے لیا کرتے ہوتے ہیں. That's what we do. سمیع اللہ بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فی, اللہ آتک العافیہ.
پاکستان کی صورتحال کے بارے میں سر میں بات کرنا چاہتی ہوں. یہ جو لاسٹ فرائیڈے کو اور تھرسڈے فرائیڈے کو ایک نئی مصیبت کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے کہ جی جو ہماری آرمی ہے وہ عدلیہ کی جگہ کے اوپر بھی قابض ہونے جا رہی ہے, اور ہمارے ایک جو قابل احترام جج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اپنے بلے وغیرہ, بریگیڈیئر صاحب اپنے بیج بلے اتار کے آئیں. اور مطلب کیا ہو گیا لوگوں کو, کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. یعنی دو بڑے ادارے میں نے ابھی اب پہلے بھی ذکر کیا, ایک عدلیہ ہے اور ایک ہماری فوج ہے, اور اتنا اس کا احترام تھا, مگر فوج کہیں نہ کہیں کوئی غلط پلے کر رہی ہے. ساری کی ساری فوج نہیں, مطلب انت کا پیسہ ہے فوج کے بڑے لوگوں کے پاس. اور آپ یقین کیجئے گا, پہلے وہ آرمی میں نوکری کرتے ہیں, پلاٹس لیتے ہیں, اس کے بعد وہ ڈیپوٹیشن پہ چلے جاتے ہیں وابڈا کے اندر یا کسی اور ادارے میں. اتنی لمبی لسٹ آپ کے پاس بھی ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ وہ لسٹ کو ہم سکرین پہ دکھا بھی دیں. عام آدمی اتنا پڑھنے کے بعد اس کو نوکری بھی نہیں ملتی, تو فرسٹریشن تو آنی آنی ہے, چوری تو آنی آنی.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوا ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ علی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں حمد و ثنا اور کروڑوں درود و پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر. آج بہن, کیونکہ ہمارے ہاں کل مغرب سے آخری عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے, اور آخری عشرے کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے اور ساتھ جو دعا بتائی ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ دعا میں آپ سے بھی شیئر کر لوں. وہ ہے کہ اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے اللہ, آپ معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں, اے پروردگار ہمیں بھی معاف فرما دے. آمین اللہم آمین. ابھی جو میں نے آپ کے انٹرو کے بعد جو آپ نے آخر میں بات فرمائی ہے عدلیہ کے بارے میں, اور جو عدلیہ اور فوج کے درمیان جو ایک معاملہ چل پڑا ہے اس کے بارے میں, یہ مجھے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے ذہن میں فوراً آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو, جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے, اتنا غصہ نہ دلا دے تم کو کہ تم انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو, یہ خدا ترسی سے زیادہ قریب ہے, مناسبت رکھتا ہے, تقوی کے قریب ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہا کرو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. صدق اللہ علیہ العظیم. گزاری یہ ہے کہ بہن, سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے یہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں فیڈ بیک دیا ہے, میں ان سب کا مشکور ہوں. اس میں میرے عزیز تاریخ کے استاد گورنمنٹ کالج میں جو پڑھاتے ہیں محمد حسین عالم صاحب ہیں, میرے بہت ہی محترم جناب قبلہ بٹ صاحب, آصف عنایت بٹ صاحب ہیں, کامران صاحب ہیں, یہ سب حضرات, اور صداقت صدیقی صاحب خاص طور پہ. صداقت صدیقی صاحب کو کہ بہت سے میڈل لے چکے ہیں آپ کے اسی کام میں, بڑے اچھے وہ براڈ کاسٹر بھی ہیں, اور ٹی وی ریڈیو کا فلم کا ان کا بڑا ایک لمبا طویل تجربہ ہے, اور آج کل وہ بہت زیادہ کینوس پہ بڑے رنگ بکھیرتے ہیں, بہت سے چیزوں سے واقف ہیں وہ, اور بڑے باخبر بھی ہیں. میں ان سب کا مشکور ہوں, ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنی بہترین آرا سے ہمیں آگاہ کر کے ہمیں اس پروگرام کو بہتر بنانے میں مدد دی. اور میں ایک بات, میری یہ گزارش ہے آپ سے, بھی میرے ذہن میں آئی کہ میری خواہش ہے, جس طرح آپ انٹرو کرتی ہیں دیتی ہیں انٹرو لوگوں کو بتاتی ہیں, کہ میں کسی دن حسین عالم صاحب سے کہوں کہ وہ آپ کا انٹرو کریں, تو وہ بھی تاریخ کے استاد ہیں. آئیے چلیے, میں کیونکہ بہت باخبر استاد ہیں یہ حسین عالم صاحب, اور اکثر میں ان کے تبصروں سے بہت کچھ سیکھتا بھی ہوں. یہ وہ تاریخ کے استاد ہیں کہ جو میں کالم لکھتا ہوں تو اس کے بینستور کو اس طرح ننگا کر دیتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چیز جواب نہیں رہتا کہ میں کوئی چیز انکار کر سکوں ان سے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے بعد جو آپ نے آخر میں پوچھا, یہ کیا ہو رہا ہے بہن. دراصل میں چاہتا ہوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس قاسم صاحب ہیں, انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے, یا فیصلہ نہیں دیا, ابھی جو باتیں کی ہیں, جو ریمارکس دیے ہیں, وہ لاہور انہوں نے جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے اراضی پر قبضے سے متعلق ایک مقدمے میں جو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی ڈی ایچ اے کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے, انہوں نے ڈی ایچ اے کے ایڈمنسٹریٹر کو تمام ریکارڈ کے ساتھ اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے, جمعرات کو طلب کر لیا ہے. اب چیف جسٹس محمد قاسم صاحب نے جو ڈی ایچ اے کے بارے میں, جو ڈی ایچ اے کے جو وکیل ہیں الطاف الرحمان اس کو ہدایت کی ہے کہ وہ ڈی ایچ اے کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں بریگیڈیئر ستی صاحب, ان کو کہیں کہ وہ اپنے سٹار اپنی ٹوپی اتار کر آئے. اگر ان کے خلاف قبضہ ثابت ہو گیا تو یہیں سے انہیں ہتھکڑی پہنا کے میں جیل بھیجوں گا. یہ قاسم صاحب نے ریمارکس دیے. جسٹس محمد قاسم خان نے سرکاری وکیل کو بھی مخاطب کیا اور کہا کہ ادھر میں جو سامنے پیش تھے کہ بھی سی سی پی او سے کہو کہ اگر وہ اس مقدمے میں پیش ہونے سے گھبرا رہا ہے یا ڈر رہا ہے تو آئی جی کو میرے پاس بھیج دیں. یعنی اس سے قبل ڈی ایچ اے کے وکیل نے, جو الطاف الرحمان صاحب, انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جناب بریگیڈیئر ستی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اندر ڈی ایچ اے کے کسی کیس میں پیش ہونے کے لیے گئے ہوئے ہیں. بہرحال انہوں نے بعد میں جو وکیل تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ اگر مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں آرڈر, ایک تحریری آرڈر دے دیں ان کے بارے میں, تو چیف جسٹس نے وکیل سے کہا کہ وہ بریگیڈیئر سے کہیں کہ وہ اس جمعرات کو ریکارڈ کے ساتھ پیش ہو. وہ جمعرات کو مکمل, یعنی آج سے دو دن کے بعد, مطلب مکمل ریکارڈ کے ساتھ عدالت میں پیش ہو. یعنی بڑی سختی سے انہوں نے یہ بات ان کو وکیل کہی. اور ڈی ایچ اے کے وکیل نے درخواست کی کہ جناب آرڈر کی ایک نقل مل جائے تو اچھا ہوگا, جس پر چیف جسٹس صاحب تھوڑے سے برہم ہو گئے اور انہوں نے جو کہا ہے, انہوں نے فرمایا کہ بھی جو کہا ہے اس کو آرڈر ہی سمجھیں. اب خیال رہے کہ اس مقدمے میں جو تین درخواست گزار ہیں اس میں حافظ الفقار راحیل ہیں, حافظ الفقار ہیں, راحیل طفیل ہیں اور ذیشان محبوب ہیں. انہوں نے گزشتہ برس متروکہ وقف املاک سے بالتقریب 70 کنال, 50 کنال اور 5 کنال اراضی جو تھی حاصل کی تھی, مگر ان کے مطابق ڈی ایچ اے والے جو ہیں انہیں کسی طور پہ بھی قبضہ دینے کو تیار نہیں ہے اور انہیں کسی بھی قسم کی تعمیر سے انہوں نے یہ کہہ کر روک دیا ہے کہ یہ زمین تو ڈی ایچ اے کی ہے, پہلے ہی ہم نے ڈی ایچ اے کے استعمال میں ہے, اس لیے آپ کو یہ زمین نہیں دی جا سکتی. اب دوران سماعت ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان صاحب نے یہ ریمارکس بھی دے دیے کہ فوج تو سب سے بڑا قبضہ گروپ بن چکی ہے. یہ بڑا سخت فکرہ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ فوج نے تو لاہور ہائی کورٹ کی 50 کنال اراضی بھی اس میں بھی قبضہ کر رکھا ہے. یعنی ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کو پہلی دفعہ پتا چلا ہے اس بات کا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا تو کوئی بڑے رسہ گیر بھی نہیں کرتے. جس قاسم نے یہ بھی کہا کہ وہ رجسٹرار سے کہیں گے کہ وہ آرمی چیف باجوہ کو فوج کی زمین پر قبضے سے متعلق خط لکھے. اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے لاہور پولیس کے سربراہ کو بھی جو تنبیہ کی ہے اور سی سی پی او اور غلام محمود ڈوگر کو مخاطب کرتے ہوئے جو بات کہی ہے وہ بھی ذرا قابل سماعت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈی ایچ اے نے تو اندھیر نگری بنائی ہوئی ہے. یعنی فوج ادھر اشارہ ہوا نا, مطلب اس میں بھائی اگر اسے ڈرنا ہی ہے تو پھر نوکری چھوڑ دیں گے اور آپ بھی نوکری چھوڑ دیں. پھر انہوں نے پولیس کو ہدایت کی کہ جیسے ہی ڈی ایچ اے کے خلاف کوئی بھی درخواست آپ کے پاس آئے تو فوری طور پر مقدمہ درج کریں, ایکشن لیں آپ. اب یہ چیف جسٹس جو ریمارک دیے, کوئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو قانون سب کے لیے برابر ہے.
یا آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہاں صورتحال یہ ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے.
میں اس وقت صرف جسٹس قاسم صاحب کی بات جو ہے نا وہ دہرا رہا ہوں جو انہوں نے ریمارک دیے ہیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وردی والے کرائم کر کے بچ نہیں سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی سے ڈر کے 11 سال نوکری نہیں کی, عزت کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. نہیں تو اور بھی بہت سے ذرائع ہیں, ذرائع تھے, مطلب میں اور بھی کہیں کام کر سکتا تھا, کرتا کرنا چاہتا ہوں. اب اس سماعت کے دوران چیف جسٹس لاہور نے یہ قرار دیا کہ آرمی کے ریٹائرڈ لوگوں کے لیے, یہ بھی غور سے سنیے جو انہوں نے بات کہی ہے, کہ آرمی کے ریٹائرڈ لوگوں کے لیے زیادہ ویلفیئر ہے کیا؟ انہوں نے قوم کی زیادہ خدمت کی ہے؟ اب جسٹس قاسم نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ سول ملازمین کے لیے کوئی بھی ویلفیئر کیوں نہیں ہے؟ آخر ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کالونیاں کیوں نہیں بھگا کے دی جاتی؟ کیا آرمی جو ہے, آرمی کے ساتھ یعنی پولیس کو اور دیگر اداروں کے افراد کو بھی کالونیاں یہی سہولتیں ملنی چاہیے؟ کیا انہوں نے یہ قربانیاں, دیگر اداروں کے افراد نے قربانیاں نہیں دی؟ عرفہ بہن, یہ ایک ایسا معاملہ نکلا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک نئی چیز آ گئی ہے, لیکن اب یہ ایک معاملہ, اب اس کا آرمی والے کیا جواب دیتے ہیں؟ برگیڈیئر ستی صاحب اسلام آباد سے آ کے جمعرات کو روز پیش ہوتے ہیں, اپنے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اور جو عدلیہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ عدلیہ کی بھی لاہور ہائی کورٹ کی 50 کنال زمین کو بھی فوج نے قبضہ کر رکھا ہے, یہ تو وہ آ کے جواب دیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. ابھی تو فی الحال میں نے جو عدلیہ کے جسٹس قاسم خان ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, کو معمولی ہوتا نہیں ہے ان کے پاس, یہ تو صرف ان کے لفظ بلفظ میں نے جو ریمارکس تھے تقریباً اس دن میں نے آپ سے باتیں کہی میں نے, کیونکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اس لیے میں نے اپنی طرف سے کوئی لفظ اس میں شامل نہیں کیا.
شکریہ سمیع بھائی. یہاں پہ ایک اگر آپ کی اجازت ہو تو بریک لے لیں, کیونکہ آگے پھر آپ اسی چیز کو کنٹینیو رکھیں, ہم اچھے طریقے سے آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. پروگرام کو اسی طرح دیکھتے رہیے گا, ہمارے ساتھ شامل ہوں, آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے گا. جناب سمیع اللہ ملک صاحب کی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ کی جو ویب سائٹ ہے بٹر ٹروتھ کے نام سے, bittertruth.uk, آپ اپنے دوست احباب کو بھی فارورڈ کیجیے گا, بہت خوبصورت تحریریں آپ کو وہاں سننے کو ملیں گی, پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے. اور ہماری ویب سائٹ اگر آپ دیکھیے تو ای آواز. ویلکم بیک آفٹر اے بریک.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto. Grill and Chick, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken, salad, garlic bread, sweet dishes. Aapne pahunchna hai 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive, Commercial Intersection, Grill and Chick, 905-456-0500, Grill and Chick.
گاڑی گھر یا کمرشل جیسا کہ بزنس, ٹرکس, ڈیلیوری ویکلز, کارگو وینز, ورک شاپس, گروسری اسٹورز, ریسٹورینٹس کی انشورنس کے لیے وقار عظیم سے رابطہ کیجیے گا. وقار عظیم یقینی بنائیں گے کہ کار, گھر یا کمرشل انشورنس کم از کم ریٹ پر لے کر دیں, مگر کوریج آپ کو بہترین سے بہترین ملے. یقیناً اپنے پیسے اور وقت کی بچت کے لیے ایماندار اور ریلائبل سروس, موسٹ کمپیٹیٹو ریٹس کے لیے وقار عظیم 416-302-2522-302-2522. خوبصورت دانت, با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو, آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمانت, فلنگز, کرامز, بریجز, کلیننگ, ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس, فری کنسلٹیشن, دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا, 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ, 299-7466.
کینیڈین امیگریشن کے لاس اور پالیسیز میں مستقل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا کام ماہرانہ طریقے سے تازہ ترین معلومات کے تحت کیا جائے۔ میرا نام یاسمین طیبی ہے اور میں گزشتہ 25 سالوں سے سٹیزن شپ، پی آر رینوولز، اسپاؤزل اسپانسرشپ اور ایجنسی کے پیچیدہ کیسوں کو کامیابی سے کر کے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کر چکی ہوں۔ آپ مجھ سے 905-513-0012 پر کال کر کے اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں یا canemsolutions.ca پر جا کر ہماری فرم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آفس میں سرٹیفائڈ اردو ٹو انگلش ترجمے کی بھی سہولیات موجود ہیں۔
کیا بات ہے بیٹے، بڑی آواز نظر آ رہی ہے۔
ابو جان، خدا کا واسطہ، اس گاڑی سے تو بہتر ایک گدا گاڑی خریدے، ہر موڑ پہ رک جاتی ہے۔
او بچے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ لاؤ گاڑی کی چابی دو، ابھی لے کر جاتا ہوں پریمیم آٹو ریپیئر پر۔ گاڑی کی نبض دیکھ کر خرابی کی جڑ تک پہنچ جائیں گے۔
میری سہیلی نے بھی کہا تھا
وہاں پر کولنگ سسٹم، انجن ٹیون اپ، چار ویل کمپیوٹر بیلنس، بریکس، نئے اور پرانے ٹائر، ساتھ آئل فلٹر مفت میں چینج، اسٹارٹر، آلٹرنیٹر گارنٹی کے ساتھ ٹھیک کرتے ہیں۔ بس اس کے بعد تمہاری گاڑی فار فار بھاگے گی۔ 21 میلوک ڈرائیو، ریٹوبیکو، ٹیلی فون 416-747-6800۔
عائشہ، یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو؟
گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے۔
10 جگہ کیوں، ایک ہی جگہ ہے، فاطمہ گروسرز۔
فاطمہ گروسرز؟
جی ہاں، فاطمہ گروسرز، مسالے، تازہ سبزیاں، پھل، حلال گوشت، میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی۔ گروسری کا سارا سامان سازو آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی۔ میکلوگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر نیو فاطمہ گروسرز، 512 برسٹل روڈ، ویسٹ آف مسز ساگا، 9058487000۔ فاطمہ گروسرز، سب سے زبردست۔
416-502-8000 سٹریس چاہے لاکھ دہ ہوئے یا کاکدہ، اس زندگی مشکل کر دیتا ہے۔ باقی باتیں ایک طرف، آپ کے فائنینشل سٹریس کا حل ہے شیراز شفیق، جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈ۔ لاسٹ منٹ کلوزنگ شو یا ڈیفیکلٹیز، سبھی کے لیے شیراز شفیق، 416-502-8000، لائسنس نمبر 10805، انڈیپینڈنٹ اونڈ اینڈ آپریٹڈ۔
ٹرک کا گھومتا پہیا کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن۔ آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک، ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو، نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ، ڈرائیو تھرو فیسلٹی، ون اسٹاپ شاپ۔ اب تیسری لوکیشن، ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی۔ کوئک ٹرک لیو 519-622-0660، quicktruckloop.com۔
Imagine living in a world where doctors didn't exist. This is the reality for over 50% of Pakistan, a country where roughly 100 million people do not have access to basic primary health care. With your generous donations of Sadaqa and Zakat this Ramadan, we will continue to put health first. Make a donation to Indus Hospital Health Network by visiting indushospital.ca or calling 289-309-3895.
آپ وہاں نہیں، لیکن جب آپ ریمٹلی کے ذریعے پیسے گھر بھیجتے ہیں تو آپ اپنوں کے پاس محسوس کرتے ہیں۔ بیٹی کی سالگرہ کے لیے یا کسی بھی موقع پر ریمٹلی آپ کو دیتا ہے تیز اور محفوظ ٹرانسفر کی سہولت اور فوری اپڈیٹ سے آپ اور آپ کے اپنوں کو ذہنی سکون۔ ریمٹلی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے پہلے ٹرانسفر پر خصوصی آفر سے فائدہ اٹھائیں۔ ریمٹلی۔
اونٹاریو کا COVID-19 پلان پھیلاؤ کو روکنے اور زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ جب تک ہم سب کو ویکسین نہیں لگ جاتی، ماسک پہنے، اپنے ہاتھ دھوئیں اور فاصلہ رکھیں۔ روزانہ ہزاروں لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں، آپ کی باری جلد آنے والی ہے۔ ontario.ca/covid-vaccine-plan پر مزید جانیں یا 300 زبانوں میں معلومات کے لیے 1-888-999-6488 پر کال کریں۔ ادائیگی شدہ من جانب حکومت اونٹاریو۔
جی صاحب، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں۔ لگ رہا ہے نا آپ کو کہ سمیع بھائی کو آج روزہ لگا ہوا۔ جی سمیع بھائی، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔
جی بہت شکریہ
جناب۔ اب ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، عدلیہ کی تو بات کر لی، مگر سر فوج کا تو اتنا پیارا ادارہ ہے۔ میں ہمارا ISI کو دیکھتی ہوں تو میں प्रैक्टिकली अब मेरा दिल खून के आंसू रोता है. मतलब अब तो मुझे लगता है ये सूरत हाल है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा. जी सर आप बताइए.
अच्छा भाई हमने यानी अदबिया की जुबानी फौज की कारकर्दगी सुन ली. आइए मेरा ख्याल है कि हम अब मुड़कर जरा अदले की कारकर्दगी पर भी जो है थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं ताकि आपके नाजरीन को वो भी पता चल जाए. मैं सबसे पहले तो आपको मार्च 20 पिछले साल को वाक्य दिलाना चाहता हूं. लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने साबिक आर्मी चीफ जनरल शफाक परवेज कियानी के जो भाई हैं कामरान कियानी उनके खिलाफ जो डीएचए में सिटी फ्रॉड और आशियाना केस चल रहा था उस दरखास्त गुजार को यानी कामरान कियानी के खिलाफ जो दरखास्त दी हुई थी नैब निसब ने उसमें जो अदालत में दायर किए हुए थे सारे रेफरेंस उस अदलिया ने आईन के आर्टिकल 4, 10A, 18 और 25 की खिलाफ वर्जी करार देते हुए नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी जिन पे करोड़ों रुपए का इल्जाम लगाया गया था यानी खुद अदालत ने उस अदालत को खारिज कर दिया. अब इस दरखास्त के अंदर याद रखें कि चेयरमैन नैब डीजी नैब और तफ्तीशी अफसर को भी फ्रीक बनाया गया था. जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि भी ये शख्स 5 साल से भागा हुआ है कहां है ये शख्स क्या मुल्जम को पहले सरेंडर नहीं करना चाहिए फिर उसका केस सुना जाए. अली नजफी साहब ने ये बात कही पर जिस पर कामरान कियानी के जो वकील थे उन्होंने मौकफ बनाया कि जी वो 10 अमरीकी शहरी के लिए खानदान समेत 8 मई 2015 से बैरून मुल्क अमेरिका में कायम है अमेरिका में मुकीम है. तहां पाकिस्तान से जाने के बाद नैब ने 12 नवंबर 2015 को यानी इनके खिलाफ दरखास्त दी जबकि वो मुल्क से बाहर थे और दरखास्त गुजार के खिलाफ डीएचए सिटी इंक्वायरी जो शुरू की थी और उनके मुल्क से जब वो मुल्क से बाहर थे. फिर इस फैसले के बाद पाकिस्तान की आप यकीन करें अक्सरियत का ख्याल यही है कि हमें उम्मीद थी कि बिलाखिर ऐसे ही फैसला होगा अदालत की तरफ से यही फैसला आएगा कि केस दरखास्त जो है वो खारिज कर दी जाएगी.
इट्स अ जोक सर. अब वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी.
जी बिल्कुल पैसे का जिया भी और कौमी दौलत का भी जिया भी आप देखिए. अब आगे चलते हैं. अमरीका में एक अदारा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत जो है गुज़श्ता कई बरसों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अदलिया की कारकर्दगी और अदालती निज़ामों से मुतालिक अदाद व शुमार जमा किए जाते हैं. दुनिया के 128 ममालिक का डाटा जमा किया गया. उस डाटे पर मुश्तमिल इस अदारे ने इस साल अपनी जो तफसीलात जारी की हैं उनमें कानून की बालादस्ती या रूल ऑफ लॉ एक इंतहाई अहम इंडेक्स है. इस तहकीक के मुताबिक जनूबी एशिया के कई ममालिक में अदलिया की कारकर्दगी के बारे में उनकी सूरत हाल में बताया जाता है. अब दिल थाम के सुनिए कि पाकिस्तान के मुकाबले में साउथ एशिया के बेशतर ममालिक पाकिस्तान से बहुत बेहतर है और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मुताबिक नेपाल अपनी अदलिया की कारकर्दगी के लिहाज से नेपाल जो कि छोटा सा मुल्क है 61 नंबर पे है. श्रीलंका जो है 66 नंबर पे है और भारत 69 नंबर पे है जबकि पाकिस्तान इस वक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से दुनिया के 128 ममालिक की फहरिस्त में 118वें
नंबर पे है. वेरी सैड. और ये बना रहे हैं हम
मदीना. अब इस रैंकिंग में पाकिस्तान से नीचे सिर्फ अफगानिस्तान है. ये याद रखें वहां जंग चल रही है जिसका 122वां नंबर बनता है. اس انڈیکس کی پہلی 10 پوزیشنوں میں سے 7 پر مختلف یورپی ممالک کے نام ہیں جو ٹاپ میں ہیں، جبکہ قانون کی حکمرانی کے لحاظ سے ڈنمارک دنیا کے پہلے نمبر پہ ہے۔ اب قانون کی بالادستی کے حوالے سے درجہ بندی جن عوامل کی بنیاد پر کی جاتی ہے ان میں ریاست میں نظام عدل اور احتساب اور انصاف کی بآسانی فراہمی جو شامل ہیں، یہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے۔ بہن آخر پاکستان کیوں اتنے پیچھا رہ گیا، اتنے پیچھے کیوں رہ گیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے ایک سب ایڈیشنل جج ہیں خاور شاہ صاحب، انہوں نے، میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ہمارے بہت سے قوانین جو ہیں انگریز دور کے بنائے ہوئے ہیں جو موجودہ دور سے مطابقت نہیں رکھتے، مقدمے جو ہیں سول ہوں یا فوجداری ہوں ان میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، ججوں کی تعداد بہت کم ہے جس کے باعث زیر التوا مقدمات کا انبار لگا رہتا ہے، یعنی اس وقت بھی ملک میں لاکھوں مقدمات زیر التوا ہیں۔ اور اگر آپ، میں بتاؤں کہ پاکستان میں یہ بڑا مشہور ہے کہ دیوانی مقدمات کے لیے ایک فقرہ بہت مشہور ہے کہ لگا ہے کیس دیوانی اب گزر جائے گی اس میں زندگانی۔ آشا بہن، پاکستان میں سب زئی شور یہاں بھی یک زبان ہو کر پکار اٹھتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ پاکستان میں عام آدمی کے لیے انصاف کا حصول اب ایک صرف خواب بن کے رہ گیا، جہاں مقدمے کا فیصلہ آنے میں 15 سے 20 سال کبھی سے زیادہ لگ جاتے ہیں، مدعی انصاف مانگتا مانگتا مر جاتا ہے، اس کے بچے بھی، اس کے بچے جو ہیں وہ کیس بھگتتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ عدالت میں ایک مقدمے میں 15 سال کے بعد جب ایک بوڑھے شخص کو مقدمے میں بری کرتے ہوئے جج نے مبارکباد دی، وہ جو سائل تھا اس نے، جو بوڑھا شخص تھا وہ، اس نے جج کی طرف دیکھ کے اسے فوری جواب دیا، کہا جج صاحب، جج نے کہا بھی آپ خوش نہیں ہیں آپ کو بری کر دیا گیا؟ نہیں جج صاحب، بات یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں یا اس تھانے دار کا جس نے پہلے دن مجھ سے 5,000 مانگ کر اس مقدمے کو فوری طور پر وہیں ختم کرنے کا ایک اندیا دیا تھا مجھے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی، نے کہا کہ میں رشوت نہیں دوں گا، میں مولت خدا داد پاکستان میں رہتا ہوں۔ اب تو خود سپریم کورٹ کے ماہرین قانون جو ہیں یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے، کیونکہ آزاد اور مختار، خود مختار فیصلے نظر نہیں آ رہے۔ قاضی فائزی صاحب کیس کو ہی لے لیں، اب ابھی آپ کے پروگرام میں بات بھی ہو چکی اس کے بارے میں، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم عالمی رینکنگ میں ابھی کہیں بھی نہیں ہیں، یعنی 128 نمبر میں، یعنی اتنا لو نمبر، 118 نمبر ہمارا آنا ہمیں شرم کی بات ہے۔ پاکستانی نظام عدل تب کہیں کھڑا ہوگا جب اس میں وسیع تر اصلاحات اور ترامیم لائی جائیں گی، اس میں شفافیت ہو، عدلیہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ ہمارے ہاں عدالتی نظام میں اصلاحات کی صرف بات ہی کی جاتی ہے بہن، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اب تو یہ شعبہ بہت اچھا بزنس بن گیا ہے۔ ایک اور لطیفہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک وکیل نے جج کے سامنے کہا، حضور یہ مقدمہ سننے سے پہلے یہ میں آپ کو ایک قانونی ریفرنس دکھانا چاہتا ہوں، اسے ان کے آگے قانون کی کتاب بڑھائی تو اس کتاب کے اندر جو تھے اس نے کچھ 5,000 کے 10 نوٹ رکھے ہوئے تھے، جج صاحب نے کتاب کھولی اور نوٹ نکال ایک طرف کر لیے اور کہا کہ بھی ایسی دو مثالیں اور پیش کی جائیں.
اب اس حال کا
اس سنگین صورتحال کا تدارک آسان کام نہیں ہے. پاکستان میں تو بعض سینئر وکلا جو ہیں عدلیہ کی کارکردگی کو اچھا بھی کرا دیتے ہیں جن کے کام چل رہے ہیں وہاں پہ, مگر ساتھ ہی مفاد پرست قوتوں کی بات بھی وہ کرتے ہیں. یعنی دونوں کشتی میں پاؤں رکھے انہوں نے. لیکن ہمیں بہن خود آئے دن وکلا گردی کے واقعات دیکھ کر اور سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے ہمارا. دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے سب سے پڑھے لکھے, زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں. یہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کبھی یہ وکلا عدالتی احاطے میں پولیس کو پیٹ رہے ہوتے ہیں, بعض کا اپنے موکل کو بھی پیٹ رہے ہوتے ہیں, بعض کا تو عدالت کے اندر ججوں سے جو ناروا سلوک کیا گیا ہے. اب میں زبان زیر نہیں دیتی کہ میں ان کا ذکر بھی ذکر کروں. بعض جج حضرات کو وکلا نے, وکلا کے گروپوں نے مل کر نہ صرف ان کو گالیاں دی بلکہ انہوں زور کوب بھی کیا, عدالتوں کے دروازے بند کر کے انہیں مارا گیا. اور ان وکلا کے بارے میں کسی کاروائی کا اگر اندیا دیا جاتا ہے تو ہماری یہ بار کاؤنسل اور دیگر وکلا تنظیمیں جو ہیں ان وکلا کی حمایت میں عدالتوں کے بائیکاٹ کی کال دے دیتی ہیں. اور اس بائیکاٹ کے سلسلے میں جو لاکھوں کی تعداد میں جو ان کے موکل ہیں, متاثرین ہیں, جو کلائنٹس ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو جن کو اس کو اذیت پہنچتی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ ایک الگ داستان ہے, سارا بگڑے ہوئے سب لوگ. یہی وجہ ہے کہ میں نے آج تک کسی وکیل کے بارے میں, آپ نے بھی شاید کوئی تادیبی کاروائی کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا, بالخصوص پاکستان سے جو باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں میں, آپ بھی میں بھی, ہمیں جو درپیش مقدمات میں جس طرح یہ وکلا نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. بے شمار لوگ مجھے خط لکھتے ہیں, میرے پاس ان کے پیغامات آتے ہیں. آج تک اس کا کوئی صد باب نہیں ہو سکا, کمیٹیاں بن گئیں لیکن آج تک کوئی حل نہیں ہوا اس کا. پھر بعض مقدمات میں تو یہ جو وکلا ہیں مخالف پارٹی سے مل کر ان سے بھاری رقوم لے کے اپنے ہی موکل کے خلاف جو ہے فیصلہ کروا دیتے ہیں, معاملے لیتے ہیں. دانستہ جو مخالفین کی مدد کر کے جو ہے مقدمہ فیصلہ جو ہے وہ مخالفین کے حق میں کروا دیتے ہیں. اور میرے سامنے ایک وکیل بڑے دعوے سے بڑے سینہ پھلا کے یہ بات کر رہے تھے, کہتے ہیں جب کیس ہار جائے تو کلائنٹ ہارتا ہے, کیس جیت جائے تو وکیل کی فتح ہوتی ہے. سپریم اور ہائی کورٹس کے کئی سینئر وکلا کی یہ بھی رائے ہے کہ عوام کے لیے عدلیہ کی پرفارمنس اچھی ہے, مگر بعض قوتیں ایسی ہیں جنہوں نے عدلیہ کو مسلسل اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ بھی ہمارا جو عدالتی نظام بالکل ہی بیکار ہے. میں دونوں اطراف کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب سوشل میڈیا کے ذریعے عدلیہ کی ساکھ کہتے ہیں خراب کی جا رہی ہے, مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا. پوری دنیا میں عدلیہ جو ہے اپنے ملک کے حالات کے مطابق ہی فیصلے کرتی ہے, ویسے ہی کام کرتی ہے. یعنی عدلیہ کا نظام وہی ہوتا ہے جو ملکی نظام چلانے والے بناتے ہیں. اب اس میں عدلیہ کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے. عدلیہ کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار جو ہے اس کے فیصلوں پر بھی, عمل درآمد کرانے والوں اور قوانین بنانے والوں پر عائد بھی ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. دراصل بہن کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک ہمارا سیاسی نظام مضبوط نہیں ہونے دیا گیا, جس کی وجہ سے عدلیہ بھی مضبوط نہیں ہو سکی اور بار بار عاملیتیں آئیں اور سیاسی جماعتوں کی پختگی کا عمل بھی متاثر ہوا اور ہو بھی رہا ہے. ان حالات میں سیاسی پارٹیوں اور عوام کا ایک دوسرے پر اعتماد بھی ختم ہوتا گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی اقتدار سیاسی پارٹیوں کو ملا ہے تو عدلیہ کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے. میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں, وقت نہیں ہے سب, لیکن آپ بین سطور سمجھ آئیے. یعنی وہ دور پاکستانی عدلیہ کا سیاہ دور کہلاتا ہے. آدمی اس حوالے سے جسر منیر سے لے کر کچھ سال پہلے تک عدلیہ نے ہر امر کی مرضی کے مطابق فیصلے کیے. دور نہ جائیں, کیا مشرف کو ہماری عدالت عالیہ نے نہ صرف جائز حکمرانی نہیں بخشا بلکہ اس کو تو مشرف کو تو آئین پاکستان میں تبدیلی کا حق بھی دے دیا, اس کو اجازت بھی دے دی کہ آپ آئین تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس عدالتی بینچ میں جناب جسٹس افتخار صاحب بھی ماں شامل تھے اس بینچ کے اندر, جنہوں نے مشرف کو یہ حقوق تھرے بخشے ہیں.
کی میں کاٹنا نہیں چاہتی تھی, پرویز مشرف صاحب کو یہ اختیار دیے گئے تھے, مگر اس کے پیچھے بھی طاقت اور ان کی پاور چلی تھی. بندے اٹھا لیے جاتے ہیں, کیا کر لیں گے آپ, اتنا دے دیا جاتا ہوتا ہے. ماؤں کی تربیت نے بڑا غرق کر دیا کہ برانڈ پہننے کے لیے اور بڑے گھروں میں رہنے کے لیے بچوں کو مینٹلی پریپئر کر دیا, جاؤ جا کے اپنے ضمیر کا جہاں سودا جتنے کا کرنا کر لو. سب سے دکھ کی بات تو یہ اس ملک کی سرحدوں کے لڑنے والے اور ان کے کانشیس کو ہم بیدار بھی نہیں کر سکتے. پرویز مشرف صاحب, وائی یو آر لیونگ ابراڈ, جتنے جنرلز ہیں آپ ساری زندگی پاکستان سے پیسہ کماتے ہیں اور پھر جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو آپ دوسرے ملکوں میں جا کے عیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پرویز مشرف نے بھی انگوٹھا گردن پہ رکھوا کے فیصلہ کیا تھا اور ان ججز کو بھی پیسہ بھی ملا ہوگا, اقتدار بھی ملا ہوگا, پوزیشن بھی ملی ہوگی.
ایسے کوئی شواہد نہیں ہے بہن کہ میں یہ بات کہہ سکوں, ایسے کاموں کے شواہد چھوڑے بھی نہیں جاتے. لیکن میں نے جسٹس چیف جسٹس افتخار صاحب کا نام اس لیے لیا کہ یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں کہ جس کو ہماری قوم نے اپنا مسیحا مان کر پورا سال ان کی اور ان کے تمام ساتھیوں کی بحالی کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک مہم چلائی
اور ان کا بیٹا برج کے فراڈ کر رہا ہے.
اس میں میں بھی شامل تھا, میں بھی میری بھی میں بھی اس دیکھ رہا تھا, مجھے بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ اب میرا ملک جو ہے اس میں عدلیہ کا نظام ایسا آئے گا جس طرح وعدے کیے جا رہے تھے. پھر یہ دیکھیے جب نواز شریف پوری عوام کو ساتھ لے کر اس وقت ان کی گاڑی کو جو ہے اعتزاز احسن چلا رہے تھے, ان گاڑی کو وہ اسلام آباد زرداری کی حکومت کے خلاف جب انہوں نے جلوس نکالا بلکہ میں کہوں گا چڑھائی کرنے جا رہے تھے, تو راستے میں ہی یعنی گجر والے میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے کیانی, انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر ان کو ان کے مطالبات کو ماننے کی یقین دہانی کروا کے وہ مظاہرہ ختم کروا دیا. اور کیانی کی مداحت کے بعد جا کر یہ جسٹس بحال ہوئے. ایک یہ بھی پہلو ہے, لیکن قوم نے یہ بھی چیف جسٹس افتخار کے زمانے ہی میں دیکھا جب وہ چیف خود چیف جسٹس تھے کہ ہمارے ملک کے بہت بڑے بلڈنگ کنٹریکٹر بلڈر ملک ریاض نے اسلام آباد میں تمام میڈیا کے سامنے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر شواہد کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ حلف دیا کہ انہوں نے چیف جسٹس افتخار کے بیٹے ارسلان کو نہ صرف کئی غیر ملکی دورے کروائے بلکہ وہاں پر ہونے والی تمام عیاشی جو کروائی اس کے بھی بل بھی ساتھ پیش کر دیے, وہ بھی ساری پریس کو دکھا دیے گئے. چیف جسٹس جو تھے وہ یعنی باقاعدہ چیف جسٹس تھے افتخار, اور وہ کروڑوں میں رقم نقد رقوم بھی میں اس ریاض نے کہا کہ میں نے کروڑوں کے نقد رقوم میں اس لیے ادا کی ہیں کہ وہ ملک ریاض کے خلاف میرے خلاف جتنے مقدمات ہیں ان کو یکسر ختم کیا جائے. آج بھی آپ یوٹیوب نکال کے دیکھ لیں, اس کو موجود ہوگا بیان. تو اسی ملک ریاض نے ٹی وی میں ایک اور انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ جی میں تو فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں, جس میں ایک ریٹائرڈ میجر نے اس کے یعنی اس کے دفتر سے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام جو ہے 5 کروڑ وصول کیے, اور یہ وصولی کی پوری فوٹیج جو ہے تمام چینلز پر بھی چلی. جہاں ملک ریاض نے ایک مرتبہ پھر اپنے سر پر قرآن رکھ کر اس بات کا حلف دیا کہ اس نے چیف جسٹس پاکستان کو پاکستان پر کرپشن, اس نے یہ فوٹو چلا کے چیف جسٹس پاکستان پر کرپشن کا الزام لگایا قرآن سر پہ رکھ کے, اس کے بعد شیڈول بینکوں کے جعلی اکاؤنٹس نکل آئے, اور جن میں حکومتیں غیر سرکاری بینکوں کے قرضے معاف کر دیتی ہیں. آپ دیکھیے حکومت میں آج بھی کچھ درجن سے زائد لوگ ایسے افراد موجود ہیں جن پر نیب نے مقدمات بنا رکھے ہیں یا جن کی نیب کے دفاتر میں فائلیں کھلی ہوئی ہیں ان کی کرپشن کی. ابھی چند دن قبل آپ نے دیکھا نہیں کہ ایف آئی اے کے ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل جو ہیں بشیر میمن, اس نے وزیر اعظم اور ان کے چند ساتھیوں میں کیسے سنگین الزامات لگائے ہیں.
مگر سر اس کی بھی تو حقیقت سامنے آ گئی ہے نا کہ
میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جو الزام لگائے گئے ہیں مجھے یقین ہے کہ ابھی تو وہ ثابت نہیں ہوئے نہ ہی ثابت ہوں گے, بلکہ مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان الزامات کی جو ہے وہ فائل بھی سردخانے کی نظر ہو جائے گی. بشیر میمن نے تو کہا ہے کہ مجھ پہ مقدمہ دائر کریں, مجھے عدالت میں بلائیں, میں نے جو چیزیں کہی ہیں میں ثابت کرتا ہوں, میرے پاس موجود ہے. آپ اس سلسلے میں بہن ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے اس سلسلے میں آپ کو صرف میں چھوٹی چھوٹی دو مثالیں دے دیتا ہوں, نام لے کے پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا. آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے گروپ میں قائد ملت لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی احمد آباد میں, کیا ہوا اس مقدمے کا؟ پھر پاکستان دو لخت ہو گیا, محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے حوالے, کیا محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہمارے سامنے آئی آج تک؟ ہندوستان میں کچھ چیز اس کی شائع ہوئی جو ہمیں پڑھنے کو ملی. عارفہ بہن آپ بھی ایک عرصے سے کینیڈا میں رہ رہی ہیں, مجھے بھی ایک عرصہ ہو گیا, 50 سال ہو گئے مجھے پاکستان سے باہر. یہ یورپ امریکہ یا کینیڈا کو دیکھیں تو وہاں حکومت کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے نا تو اس پہ فوری فل فور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جاتا ہے, اور جو نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اس کے ایک ایک لفظ پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی عدلیہ کی بہتری کی صورت صرف یہی ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے, پارلیمنٹ کو مضبوط بنایا جائے, عدلیہ کی آزادی اور غیر جانداری اور امیر اور غریب ہر کسی کی طرف سے ہر سطح پر قانون کی پاسداری کی جائے. لیکن یہ بہتری کیسے آئے گی؟ اس میں شک نہیں بہن کہ اس کے لیے عدالتی نظام کو وسائل کی ضرورت ہے, مانتے ہیں ہم اس بات کو. ججوں کی تعداد بڑھائی جائے, قوانین اور ضوابط میں ترامیم کی جائیں, کوشش ہونی چاہیے کہ چھوٹے مقدمات جو ہیں وہ ضلعی سطح پر پنچایتی طور پہ نمٹا دیے جائیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ کم ہو جائے. کیونکہ جب کیسز ڈسٹرکٹ کورٹ سے یعنی ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر یہ واقعی سلسلہ پوری زندگی کھا جاتا ہے, طویل ہو جاتا ہے. عدالتی نظام میں اصلاحات صرف عدلیہ کی نہیں بلکہ میری بہن یہ پارلیمان کی بھی ذمہ داری ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں, میں نے اپنے پہلے بھی کسی پروگرام میں وہ مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ دو افراد کھانا کھا رہے تھے, بڑے عظیم الشان شخصیات تھیں دونوں, تیسرا ایک سائل آیا اور اس نے کھانے کے دوران ہی یہ سوال کیا, کیونکہ ان میں ایک سائل جو تھا وہ امیر المومنین تھا, دوسرا امیر المومنین کے ساتھی تھے. سائل نے سوال کیا امیر المومنین سے, یہ جو شخص آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں یہ میرے مقروض ہیں, میرا مقدمہ ان کے اوپر, انہوں نے مجھ سے فلاں فلاں ان چیزوں کا نام یہ لیا تھا اور اس کے پیسے ادا نہیں کیے. تو دونوں حضرات نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور جو امیر المومنین تھے حضرت عمر فاروق, انہوں نے ان کے ساتھ کھانا جو کھانے والے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، علی کرم اللہ وجہ، ان کا ابو حسن آپ کھڑے ہو جائیں، سائل کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں، آپ جواب دیں جو سائل نے آپ پر الزام لگایا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے اس کا قرض چکا دیا ہے، یہ مجھ پہ جھوٹا الزام ہے. پھر آپ خود بھی سوچیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا علی جیسی ایسی اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ غلط بیانی کر سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہماری سوچ سے بھی یہ باہر ہے بات. جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ انا مدینہ علم علی بابہا،